الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے دنوں ہماری جو دین اسینشلز کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں ایک سیریز ہم نے کلاسز کی کی تھی جس کا عنوان تھا ایمان کفر اور الحاد کہ یہ تین الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ان کے کیا معانی ہوتے ہیں سات کلاسز کا یہ سلسلہ تھا اور اس کی ریکارڈنگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے لیکن آج اسی میں سے ایک عنوان کے اوپر ایک بیان کے انداز میں بات کرنے کا ارادہ کیا یعنی وہ کلاس ہوتی ہے اس کلاس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں انٹریکٹو ایک سسٹم ہوتا ہے لوگ کویشچن کرتے بھی ہیں ٹیچر بھی کلاس کے دوران کویشچن کرتا ہے تاکہ لوگ اس کا جواب دیں اور اس سے بات آگے چلے یہاں پر ایسا سلسلہ تو نہیں ہے لیکن موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کو اس مجلس کے اندر بھی دوبارہ سے ایک اور انداز سے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنا تو یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں سورہ حامیم سجدہ اس کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کے اندر الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں افمن یلقا فی النار کیا وہ شخص جو کہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اس سے بہتر ہے جو کہ امن کے ساتھ آئے قیامت کے دن اعملوا ما شئتم کر لو جو کرنا ہے ڈو ایز یو پلیز جو چاہو کر لو انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو کر لو جو کرنا ہے جب بھی کرتے ہو جہاں بھی کرتے ہو جس شکل میں بھی کرتے ہو اپنی تمنائیں پوری کر لو اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے ہو ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے کلام سے اس نصیحت نامے سے کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آ گیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اور بے شک یہ تو ایک بڑی زبردست کتاب ہے لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ اس کتاب کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے یعنی نہ کھل کر کے سامنے کی چیز نظر آتی ہے نہ کھل کر کے تم باطل اس کتاب کے اندر داخل کر سکتے ہو اور نہ مخفی طریقے سے سازشی انداز میں باطل کو اس کتاب کے مفہوم کے اندر اس کے الفاظ کے اندر داخل کر سکتے ہو تنزیل من حکیم حمید یہ تو نازل کیا ہوا ہے سب سے زیادہ حکمت والے کی طرف سے اور سب سے زیادہ تعریفوں والے کی طرف سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے تمہاری بنائی ہوئی تمہاری گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ تو اللہ کی کتاب ہے تو اس کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکو گے تو یہ جو لفظ ہے الحاد یہ قرآن کے اندر ایسے استعمال ہوا یلحدونا کہ یہ الحاد کرتے ہیں یہ قرآنی لفظ ہے یہ قرآنی ٹرم ہے تو اس کے مفہوم بیان کرنے سے پہلے ہمیں کفر کے مفہوم تھوڑے سے سمجھ لینے چاہیے کہ کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تو اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو کفر ہوتا ہے کفر انکاری. یہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کفر کی اقسام لکھی ہیں. کفر انکاری کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ عام کافر جن کو ہم سمجھتے ہیں, عیسائی, ہندو, یہودی اور دیگر قسم کے لوگ, یہ جس قسم کا کفر کرتے ہیں اس کو کفر انکاری کہتے ہیں, جس کو کہ ہم کافر سمجھتے بھی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک دوسری قسم کا کفر ہے کہ, اگر نہیں ہو رہا تو میں اس میں سٹارٹ کر لیتا ہوں. ہو رہا ہے؟ تو ایک اور قسم کا کفر جب ہم سنیں گے اس کی تعریف, تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کفر انکاری ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ اس کے بعد جو دوسری قسم کی کفر کی تعریف کی وہ کہلاتا ہے کفر جہود. جہود یہ ایسے کفر کو کہتے ہیں کہ جس کا مرتکب انسان دین اسلام کا قائل ہوتا ہے. آگے تشریف لائیں تو احسان ہوگا اپنا. کہ جس کا مرتکب یہ دین اسلام کا قائل ہوتا ہے, مانتا ہے دین اسلام کو, لیکن ماننے کے باوجود, یعنی اس کا قائل ہونے کے باوجود, اس سے کنوینسڈ ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے, منکر ہوتا ہے. جیسے ابلیس. ابلیس کو سب پتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کس کو تخلیق کیا, آدم کو تخلیق کیا, انبیاء کو بھیج رہا ہے, سب کچھ پتا ہے ابلیس کو, کوئی بھی چیز اسے مخفی نہیں ہے, سب جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود انکار کرتا ہے. اس کو کفر جہود کہتے ہیں. تو اب کیا عیسائی یہ کام نہیں کرتے؟ بہت سارے عیسائی بھی جانتے ہیں چیزوں کو. بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے, جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے وہ بھی پہچانتے تھے. تو وہ کفر جہود کے اندر شامل کیوں نہیں ہے؟ وہ کفر انکاری کے اندر شامل کیوں ہیں؟ کفر جہود کے اندر علماء شامل ہوتے ہیں جن کو پتا ہے, لیکن ہر بندہ عالم نہیں ہوتا. ہر عیسائی, ہر یہودی, ہر ہندو یہ عالم نہیں ہوتا ادیان کا, ان کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ اندھی تقلید میں انکار کرتے ہیں. اپنے علماء کی اندھی تقلید میں وہ انکار کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ, لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے, کیونکہ ان کی خواہشات دین اسلام کے اندر آ کے پوری نہیں ہو سکتی, شریعت کی پابندیاں لگ جائیں گی, چھوڑنا پڑ جائے گا بہت ساری چیزوں کو. تو اس وجہ سے جو ان کے روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ ان کی تقلید کرنا اپنے خواہشات کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری خواہش پوری ہو سکے گی, تو اس وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں. تو ان کو تفصیلات کا نہیں پتا ہوتا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دین کی تعلیمات کو ویسے نہیں پہچانتے جیسے ان کے علماء پہچانتے ہیں. تو یہ دو مختلف قسمیں ہو گئیں. اور ایک قسم ہوتی ہے کفر کی, کفر عناد و معاندہ, دشمنی کی وجہ سے کفر. یعنی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ دل سے تصدیق کرتا ہے, یعنی ایک عجیب قسم کی دشمنی ہوتی ہے. یہ دل سے تصدیق کرتا ہے دین اسلام کی حقانیت کا, حتیٰ کہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے دین اسلام کی حقانیت کا, زبان سے بھی اقرار کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا. پھر کیوں کافر ہے یہ؟ پھر یہ اس لیے کافر ہے دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہ اطاعت اختیار نہیں کرتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کے پیش نہیں کرتا اپنے آپ کو, کلمہ شہادت نہیں کرتا, اقرار نہیں کرتا, اطاعت اختیار نہیں کرتا کہ آپ جو کہیں گے وہ میں مانوں گا. تو یہ تو ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں, تصدیق بالقلب, اقرار باللسان, اطاعت تو ہم بھی نہیں کرتے. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ نفس و شیطان کے غلبے میں آنے کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں. کوئی ہم نے ایک امبریلا فیصلہ نہیں کیا ہوا ہوتا, کہ جی ہم نے نہیں کرنی اطاعت، میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماننے میں میری کرسی جاتی ہے، میری بادشاہت جاتی ہے، اس وجہ سے میں ان کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گا. اور یہ ہرقل نے کیا تھا، ہیراکیولس جو ان کا بادشاہ تھا روم کا، اور یہ ابو طالب نے بھی کیا تھا، خواجہ ابو طالب کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا. تو اقرارم باللسان تھا، بہت زبردست قسم کے اشعار بھی لکھے جو آپ لوگوں کے سامنے کلاس میں تو پڑھ کے بھی سنائے تھے. اور دوسری کیا وجہ ہوتی ہے اس کفر کی، کہ یہ جو مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں، باطل دین جو ہوتا ہے، اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا، اس سے بیزاری کا، اس کو برا بھلا نہیں کہتا، اس کو غلط نہیں کہتا. ہاں بھائی وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، سارے دین ماشاءاللہ محبت و پیار کا درس دیتے ہیں، تو ہمارا دین بھی بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں اس کے اندر، تلاوت سن کے بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے قرآن کی. لیکن ہندوؤں کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، سارے ہی مذہب اچھے ہیں. تو یہ بھی کفر ہے، یہ کفر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. تو یہ تو کفر کی اقسام ہو گئیں کھل کر کے جو سامنے آ جاتی ہیں. اب یہ جو الہاد کا سبجیکٹ ہے، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، اگرچہ کہ یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے. تو کفر کی تین قسمیں تو آپ کے سامنے بتائیں، چوتھی قسم کیا ہوتی ہے؟ کفر نفاق، منافقت والا کفر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دل کے اندر پکا کافر ہے، دین کا انکار کرتا ہے، اپنے دین کے اوپر قائم ہے، لیکن منہ سے ایسے نہیں کہتا، زبان سے ایسے نہیں کہتا، اعمال ایسے نہیں کرتا، بلکہ زبان سے اقرار کرتا ہے، بہت تعریفیں کرتا ہے اسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اعمال بھی مسلمانوں والے کرتا ہے، مسجد کے اندر بھی آتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، بیان بھی سنتا ہے، مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کفر نفاق، اور یہ کفر کی چار قسموں میں سے ایک قسم ہے. یہ کفر، یہ مدینہ منورہ کے یہود مشہور ہے اس کے لیے کہ جو منافق ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ، سارے نہیں لیکن کچھ منافق ہو گئے تھے، اور کچھ مشرکین تھے مدینہ منورہ کے، عبداللہ بن ابی جیسے جو ان کا سردار تھا. تو یہ لوگ منافق تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، مسجد نبوی کے اندر مجلس نبوی میں بیٹھتے تھے، لیکن کافر ہوتے تھے، کیونکہ یہ منافق، یہ کفر نفاق کا شکار تھے. اب یہ جو کفر نفاق ہے، یہ تو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اس شکل میں موجود کہ وہ پکے کافر ہوتے تھے، اور وہ بس آ کر کے اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. ایک اور چیز جو کہ قرآن اس آیت کے اندر جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد. دوسرا لفظ کے لیے ہے زنادقہ یا زنادقہ. یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ کفر الحاد کی ایک قسم ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معروف القرآن سے بھی ریفر کر کے آگے چلتے ہیں. تو اس کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفر کی ایک خاص قسم الحاد ہے. اس کی تعریف اور اس کے احکام، یعنی شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اس سے پہلی آیات میں ان منکرین توحید و رسالت کو زجر و تنبیہ اور ان کے عذاب کا ذکر تھا، جو رسالت و توحید کا کھل کر صاف انکار کرتے تھے. یہاں سے انکار کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا نام الحاد ہے. لحد اور الحاد کے لغوی معنی ایک طرف مائل ہونے کے ہیں. قبر کی لحد کو بھی اسی لیے لحد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف مائل ہوتی ہے. جیسے پتھریلے علاقوں کے اندر جو قبریں بنائی جاتی ہیں، تو ان میں جو اس قبر کا بیس ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے دیوار کے اندر ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر مردے کو لٹایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سلیبز رکھ دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایسی قبر نہیں بنتی، پاکستان انڈیا میں شاید ایسی قبر اکثر علاقوں میں نہیں بنتی، کیونکہ وہاں پر جو زمین ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، وہاں اس طرح سے دیوار کے اندر آپ سائڈ سے لحد بنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کلیپس ہو جائے گی فوراً، نرم مٹی ہے. تو وہاں پر بالکل سٹریٹ قبر ہوتی ہے، نیچے مردے کو لٹا دیتے ہیں اور اوپر سے سلیبز لگا دیتے ہیں، بالکل ٹاپ پر سلیبز لگاتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں. تو یہ لحد کو لحد کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک طرف مائل ہوتی ہے اور ایک چھپے ہوئے انداز میں مائل ہوتی ہے، باہر سے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں آیات قرآنی سے عدول یعنی تبدیلی کرنا اور انحراف کو یعنی اس سے منحرف ہو جانا، ہٹ جانا سیدھے راستے سے۔ آپ اگر سیدھے ہائی وے پہ جا رہے ہیں پھر آپ ہائی وے سے اتر جائیں، تو ہائی وے پہ اتر کر کے آپ ادھر ادھر تو جا سکتے ہیں، آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، تو اس کو انحراف کرنا کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ سے انحراف کر لیا، ہٹ گیا، ڈسٹریکٹ ہو گیا اپنے ٹارگٹ سے۔ تو اس انحراف کو اور اس عدول کو الحاد کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ عام ہے، یعنی لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہر ایک جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صراحتاً کھلے طور پر انکار و انحراف کرے یا تاویلات فاسدہ کے بہانے سے انحراف کرے۔ لیکن عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نا اس اصطلاحی تعریف شروع ہو رہی ہے کہ جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، کہ عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیات پر ایمان اور تصدیق کا دعویٰ کرے، مگر ان کے معانی اپنی طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہوں، اور جس سے قرآن کا مقصد ہی الٹ جائے۔ مقاصد شرعیہ، قرآن کا مقصد جو ہے وہ مقصد چینج ہو جائے، لیکن اوپر سے کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں، میں پورے قرآن کو مانتا ہوں، میں سب مانتا ہوں، ساری چیزیں میری ٹھیک ہیں، لیکن چھپ کر کے ایسا کام کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کے معنی یہی منقول ہیں، فرمایا کہ الحاد جو ہے وہ ہے کہ کلام کو ایسے موقع کے اوپر رکھنا جہاں پر وہ بلونگ نہیں کرتا، جو اس کا موقع نہیں ہے، اس جگہ پر اس کو رکھنا۔ آیت مذکورہ میں ارشاد لا یخفون علینا بھی اس کا قرینہ ہے کہ الحاد کوئی ایسا کفر ہے کہ جس کو یہ لوگ چھپانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہم سے اپنا کفر نہیں چھپا سکتے۔ ٹھیک ہے، چھپانے کا تذکرہ فرمایا نا، تو اس قرینے سے پتا چلا کہ جو الحاد کرنے والے ہوتے ہیں یہ کھل کر الحاد نہیں کرتے، یہ اپنے الحاد کو الحاد کے طور پر پریزنٹ نہیں کرتے کہ جی ہم الحاد کر رہے ہیں، اب کر لو جو کرنا ہے ہمارے ساتھ، نہیں، یہ چھپاتے ہیں، یہ سیکرٹ موڈ میں الحاد کرتے ہیں۔ اور سیکرٹ کس سے رکھتے ہیں؟ یہ عوام الناس سے، عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں۔ الحاد کرنا، ایک بات یاد رکھیں، الحاد کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، عام ہی بندہ الحاد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ ٹرکس ہی نہیں آتی کہ کیسے قرآن کے کیا اس کے صحیح معنی ہیں اور اس معنی کو کیسے میں نے بگاڑنا ہے، اتنا اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، اس نے اتنی تحقیق ہی نہیں کری ہوتی، اس نے اتنا علم ہی حاصل نہیں کیا ہوتا۔ تو عوام الناس الحاد نہیں کرتے، عوام الناس تو فالو کرتے ہیں ملحد کو۔ الحاد کون کرتا ہے؟ اس کے لیے کسی درجے کا علم، عالم ہونا شرط ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ عالم کا مطلب کیا؟ کہ یا تو مدرسے سے فارغ ہو، یا اس نے تفصیل کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈلی اپنی زندگی لگا کر کے، اپنا سارا دن لگا کر کے اس نے تحقیق کری ہو، تفصیلی علوم حاصل کی ہو، ایسا بندہ عالم بنتا ہے۔ پارٹ ٹائمرز ہمارے جیسے عالم نہیں بنتے، ہم تو صرف حضرت کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں کر رہے۔ تو الحاد یہ صرف عالم دین کر سکتا ہے، چاہے وہ مستشرقین میں سے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، لیکن اس نے قرآن کے اندر پی ایچ ڈی کری ہوئی ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو، پیدا امریکہ، پیدا پاکستان انڈیا کے اندر ہوا ہو یا عرب ملکوں کے اندر ہوا ہو، لیکن تفصیلی علوم اس نے حاصل کی ہو، بعد میں جا کر کے وہ منکر ہو گیا ہو، تو اب اس نے الحاد کرنا شروع کر دیا، یا وہاں جا کر کے پھر اس نے یہ چیزیں سیکھیں اور پھر الحاد کرنا شروع کر دیا، لیکن عالم ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ تو اس وجہ سے کامن سینس کی بات ہے کہ چونکہ الحاد صرف ایک عالم کر سکتا ہے، اسی وجہ سے الحاد کا توڑ، اس کا جواب بھی صرف عالم دے سکتا ہے۔ الحاد کرنا بھی غیر عالم کے بس کی بات نہیں ہے، اور الحاد کا جواب دینا بھی غیر عالم کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ جواب تو دور کی بات ہے، الحاد کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ الحاد ہے یہ بھی غیر عالم کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ الحاد کہاں سے شروع ہوا، اندازہ ہی نہیں ہوتا ہمیں تو. تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. آیت مذکورہ نے صراحتاً یہ بتلا دیا کہ آیات قرآنی سے انکار و انحراف اور صاف اور کھلے لفظوں میں ہو، یعنی یہ چاہے صاف کھلے لفظوں میں ہو یا معانی میں تاویلات باطلہ کر کے قرآن کے احکام کو بدلنے کی فکر کرے، یہ سب کفر اور ضلالت یعنی گمراہی ہے. کھلے لفظ میں کھل کے کرے جیسے کہ کافر کرتے ہیں، یا یہ کہ چھپے الفاظ میں کرے جیسے کہ یہ والے ملحد کرتے ہیں، تو یہ سب کفر و ضلالت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ الحاد ایک قسم کا کفر نفاق ہے. وہ جو چار قسمیں بتائیں ان میں سے چوتھی قسم کفر نفاق کی یہ قسم ہے کہ ظاہر میں قرآن اور آیات قرآن کو ماننے کا دعویٰ اور اقرار کرے لیکن آیات قرآنی کے معنی ایسے گھڑے جو دوسری نصوص قرآن و سنت اور اصول اسلام کے منافی ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں فرمایا، ایسے ہی وہ زندیق لوگ ہیں جو الحاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ ملحد اور زندیق دونوں ہم معنی ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. جو ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور حقیقت میں اس کے احکام کی تعمیل سے انحراف کا یہ بہانہ بنائے کہ قرآن کے معنی ہی ایسے گھڑے جو خلاف نصوص و خلاف اجماع امت ہوں، تو ایسے شخص کو ملحد اور زندیق کہتے ہیں. تو اب ایک جو ضمنی بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ الحاد کرنا یہ غیر عالم کے بس کی بات نہیں، عالم کے بس کی بات ہے. اور الحاد کو سمجھنا، آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کا توڑ کرنا، جواب دینا، یہ بھی صرف عالم کے بس کی بات ہے. تو اس کی مثال اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ایک تو صاحب آپ لوگوں نے نام سنا ہی ہوگا، جاوید احمد غامدی نام کے ایک حضرت موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا میں سفر بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے جس قسم کی تعویلات کری ہیں نا، ان کو الحاد کہا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 2.5%، عشر کا جو نصاب ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، تو اب جو بھی حکومت وقت ہو وہ اس نصاب کو مقرر کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، بڑھائے گھٹائے جو بھی ہے، حکومت وقت کا حق ہے یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب مقرر کرے. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، توہین رسالت کرے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. توہین رسالت اور ارتداد کی کوئی سزا نہیں ہے، چھوڑ چھوڑ کے باہر بھیج دیتے ہیں، ایسے کوئی تھوڑی دلیل ہے ان کے پاس، ملحدانہ دلیل ہے لیکن ہے دلیل. تو توہین رسالت اور ارتداد کی کوئی سزا نہیں ہے. رجم یعنی سنسار کرنا، یہ غیر اسلامی سزا ہے. اور اس کے علاوہ چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا جو کہ شریعت کے جز ہیں، ان کو حرام قرار دے دیا. اور اس کے آگے بڑھ کر کے جو انہوں نے یہ الحاد کیا ہے، تو اس الحاد کے لیے نا اب کچھ وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ آپ کو نا اس کے لیے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں تاکہ الحاد کرنا آسان ہو جائے. تو وہ جو راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو کہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو دین کو بدلنا ہے، لیکن راستے کیا اختیار کیے؟ اصل راستے جو اختیار کرتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے، آثار صحابہ کی ضرورت نہیں ہے. جو امت کے اندر مفسرین کرام گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر کے اندر قرآن کے معانی بیان کیے ہیں، کھولے ہیں امت کے سامنے، ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی دانی کی ضرورت ہے. عربی آنی چاہیے آپ کو. اور عربی سیکھنے کے لیے کہاں جائیں بھائی؟ تو آپ نے باقی دروازے تو بند کر دیے، تو کہاں جائیں عربی سیکھنے کے لیے؟ جو عرب شعرا ہیں نا، ان کا کلام پڑھیں، اور وہ کلام جو ہے وہ بالکل پریزروڈ ہے، وہ بالکل تحریف اس کے اندر نہیں ہوئی ہے، اس کلام سے آپ کو صحیح عربی آ جائے گی. عربی سیکھیں، لغت سیکھیں، شعرا کا کلام ادب سیکھیں، عربی ادب سیکھیں، اور پھر مزے اڑائیں پھر اس کے بعد تفسیر کریں بیٹھ کر کے، ماشاءاللہ کیا بات ہے پھر، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں اور پھر لوگوں کے لیے دروازہ کھولیں کہ آپ عربک ڈکشنری اٹھا کر یہ قرآن کی تفسیر کریں، جو سمجھ میں آئے جیسا سمجھ میں آئے اس کے اوپر عمل کر لیں، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، ایسے ہی آپ نے خامخواہ ایکسرسائز کرنی ہے، اکیڈیمک ایکسرسائز اس کو کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ حدیث کا انکار کرنا، کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ فرمایا ہی نہیں تھا، یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ کیا ہے کہ جو ان کی ان بات کا جواب دیں گے تو ان کو پھر برا بھلا بنانا، برا بھلا کہنا، کیونکہ راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ علماء کرام ہیں. تو علماء کے اوپر پھر الزامات کی تراشی، الزامات تراشی کرنا، ان کی پرسنالٹیز کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کر کے پیش کرنا، چاہے اس کے لیے ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنی پڑ جائے، ان کے اوپر ذاتی نوعیت کے گھناؤنے قسم کے الزام لگانے پڑ جائیں، یا اگر الزام نہ بھی لگانے پڑیں یا الزام لگانا بن نہیں پڑ سکے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو علمی رنگ سے ہٹا کر کے ذاتی رنگ دینے کی کوشش کریں، کہ یہ تو اپنی ذاتیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی تو اپنی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، یہ تو کبھی ایک بات پہ متفق ہی نہیں ہوتے. دیکھو انہوں نے کیسے جو ہے وہ ملک کا اختلاف کیا، یہ اختلاف کیا، وہ اختلاف کیا، کرسی چاہیے ان کو، فلانا چاہیے ان کو، ڈمکانا چاہیے ان کو، یعنی ون وے اور دی ادر ان کو برا بنا کر کے پیش کرنا. مقصد کیا ہے؟ کہ عوام ان کی سننی چھوڑ دیں، عوام کے ذہن سے ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے، جو ریسپیکٹ ہوتی ہے، اعتماد، وہ اعتماد ختم ہو جائے، ڈھل مل ہو جائے، بالآخر وہ راستے سے ہٹ جائیں، اب ہم رہیں اور عوام الناس رہے، ہم جیسے چاہیں گے عوام الناس کو چلائیں گے. تو یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، تفاسیر کو سائٹ سائٹ پر لگانا، حدیث کے ذخیرے کو سائٹ پر لگانا، اور علماء کے اجماع کو اور ان کی سمجھ کو، قیاس کو سائٹ پر لگانا. یہ ذرائع ہوتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ ذرائع اختیار کرنے ان کی ضرورت ہوتے ہیں، ہر ملحد کی یہ ضرورت ہوتی ہے. یہ اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ چونکہ چھپ کر کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار اکثر تو ان کا جو کام چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی میں سے ہوتے ہیں، جن کو کہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یعنی عالم ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار نا ان کو کوئی بولے بھالا بھی مل جاتا ہے، کوئی سیدھا سادہ، کبھی کبھار کوئی سیدھا سادہ بھولے بھالا قسم کا شخص مل جاتا ہے کہ جو کہ ویسے عوام میں مقبول ہو کسی اور وجہ سے، اب جس بھی وجہ سے ہو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ عوام میں مقبول ہو اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہو، حتیٰ کہ اس کی باتوں سے لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہوں اور اس کی نیت جو ہے وہ بالکل ان کو صحیح لگنی شروع ہو جاتی ہو، چاہے وہ دانستہ طور پہ ایسے کام کر رہا ہو، چاہے وہ نادانستہ طور پہ ایسے کام کر رہا ہو، اس سے ان کو غرض نہیں ہے. ان کو اس دور کے اندر خصوصاً جو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جادو کو بھی مکس کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے اس کے اندر جادو کو، ہپنوٹزم کو شامل کیا گیا ہے، اور بہت ساری ٹیکنیکس اس کے اندر اس کا حصہ ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ سارے اسباب موجود ہیں یہاں پر دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اسباب کا سسٹم رکھا ہے. جادو حق ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن کا انکار ہو جائے گا. نظر حق ہے، صحیح حدیثوں کے اندر نظر کا ذکر ہے، انکار نہیں کر سکتے نظر کا. ہپنوٹزم وہ بھی نظر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، اور ٹیکنالوجی اس کے اوپر 20ویں صدی کی ایجاد. تو اس کے ذریعے سے نا آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں اب جو کہ پہلے اتنا ممکن نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا. تو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا بھولا بھالا بھی آ جاتا ہے کہ جس کو یہ جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں. اور عوام الناس بہت زیادہ امپریس, بہت زیادہ اس کے پیچھے کہ دیکھو دین کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ہمیں لٹو کرنے کے لیے تو کوئی زیادہ کام کرنا بھی نہیں پڑتا, خصوصاً اس دور کے اندر, کیونکہ پہلے تو پھر ہمارے پاس تھوڑا وقت ہوتا تھا, ذرا سوچ لیتے تھے, ذرا غور و فکر کر لیتے تھے چیزوں کے اوپر, تھوڑا بہت آپس میں مل بیٹھ جاتے تھے, مشورہ کر لیتے تھے, بڑوں کے سامنے بیٹھتے تھے, بڑے کچھ بتا دیا کرتے تھے, یا کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ملتے تھے, کوئی دوسری سائڈ آف دا پکچر بھی ہمیں نظر آتی تھی. اب معاملہ کیا ہے کہ ہم انٹرنیٹ سیوی جب سے ہوئے ہیں نا, انٹرنیٹ سیوی, اور اس کے بعد پھر سیل فون بینی جب سے ہم نے شروع کری ہے, وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تو قطب بینی نہیں کرتے, ہم تو قطب بینی کرتے ہیں. قطب, قطب سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں نا, بڑے درجے کے ابدال, قطب, غوث. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو قطب بینی نہیں کرتے, ہم تو قطب بینی کرتے ہیں. اپنے شیخ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اصل میں, ٹھیک ہے. تو ساجد کے دل میں عجیب بات آئی, میں نے کہا آپ کرتے ہوں گے, ہم تو نہ قطب بینی کرتے ہیں نہ قطب بینی کرتے ہیں, ہم تو سیل فون بینی کرتے ہیں خالی, بس واٹس ایپ بینی, اس کے علاوہ اور کوئی بینی شینی نہیں آتی ہمیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے. اب واٹس ایپ کے اندر جو ہم غرق ہوتے ہیں, سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, اور یہ نہ جانے کیا کیا, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, انسٹاگرام وغیرہ, اسنیپ چیٹ, تو پتہ نہیں کیا کیا, تو جب اس کے اندر غرق ہوتے ہیں نا تو سوچنے سمجھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی کوئی. کسی میسج کو اینالائز کرنا, اس کے اندر سچ کتنا ہے, جھوٹ کتنا ہے, پورا جھوٹ ہے, پورا سچ ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کس نے بھیجا, کیوں بھیجا, ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس, ٹائم ہی نہیں ہے. علماء کرام, عوام تو چھوڑو, عوام کے پاس تو پہلے ہی ٹائم نہیں تھا مطالعہ کرنے کا, علماء کرام جو پہلے مطالعہ کرتے بھی تھے نا, اب ان کا بھی مطالعہ ختم, کیونکہ اب سیل فون کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مطالعہ کریں, کتابوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا اس دور کے اندر کسی بھولے شاہ کو سامنے لا کے کھڑا کر دینا یہ اور بھی آسان ہو گیا, لوگوں کو بیوقوف بنانا اور بھی آسان ہو گیا. تو اصلیت کی طرف جانا تو پتہ ہی نہیں نا کسی کو, ٹائم ہی نہیں ہے, کلاس اٹینڈ کر لیں, آ کر کے اپنے مسائل پوچھ لیں, شیخ صاحب سے کوئی چیز کنفرم کروا لیں. ہمارے مشائخ نے تو ایک اصول لکھا تھا, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو وہ جو بڑے ہوتے ہیں تو ان سے ملنے کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو ان سے ملنے والے ہیں آپ ان سے ملیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو یا تو ان سے ملیں گے یا ہم کسی سے نہیں ملیں گے, اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر ان سے ملیں گے جو پیچھے ہیں, جو کہ ہر وقت موجود ہیں, شیطان صاحب, وہ تو ہر وقت موجود ہیں, ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے ہمارے لیے, قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں بالکل کسی اور, میں نے سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا ہے, میں ان سب کو لے کر کے جاؤں گا ایک ساتھ. تو ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے اور ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہے. تو پھر ہمارا کیا بنے گا, الحاد کا کیا, الحاد کا کیسے پتا چلے گا پھر, یہ تو چھپ کر کے کام کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے یہ جو الحاد ہے نا, اس دور کا مسئلہ جو ہے نا, یہ کفر نہیں ہے. وہ جو کافر ہو رہے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو کھل کر کے کفر کا اعلان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ گناہ کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں کھل کر کے, نفس پرستی کی جو زندگی ہوتی ہے, زنا, موسیقی, شراب, جس طریقے سے بھی آگے بڑھیں, جیسے کہ ایکس مسلمز وغیرہ کی باتیں پچھلے دنوں آپ نے بہت سنی ہیں, تو یہ کفر ہے, کھل کر کے ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو کہ بار بار آج کل علماء ہمیں یاد دلا رہے ہیں, جس کے اندر امت مسلمہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دو خیموں کے اندر بٹنے کے بارے میں بتایا گیا ہے, اس کے اندر ایمان اور کفر کا خیمہ نہیں ہے. اس میں ایک خیمہ ایمان والا ہے جس کے اندر بالکل نفاق نہیں ہوگا, اور دوسرا خیمہ نفاق کا ہے, اس کے اندر بالکل ایمان نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر کفر نفاق کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر کفر انکاری, کفر جہودی, کفر عنادی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کفر نفاق کی بات ہو رہی ہے. اور کفر نفاق اس دور کے اندر الحاد اس کا حصہ ہے, اور یہ الحاد کی شکل میں کون داخل ہوتا ہے اس کفر الحاد کے اندر؟ دیندار لوگ داخل ہوتے ہیں. یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں جو کہ کفر الحاد کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو قرآن کی آیات کی تفسیر سے غرض ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے شیطان کو ان کے سامنے قرآن کی غلط تعبیرات کر کے پیش کرنے کی, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. انہوں نے تو موسیقی سننی ہے, موسیقی بجانی ہے, انہوں نے تو شراب پینی ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے, ان کے پاس کہاں ٹائم ہے قرآن کی آیات کا؟ تو قرآن کی آیات کا ٹائم تو مولوی صاحب کے پاس ہوتا ہے نا, تبلیغی جماعت والوں کے پاس ہوتا ہے نا, داڑھی والوں کے پاس ہوتا ہے, برقعے والیوں کے پاس ہوتا ہے, حجاب والیوں کے پاس قرآن کی آیات کا ٹائم ہوتا ہے. تو ان کو ورغلانے کا راستہ الحاد والا راستہ ہے, یہ ان کو ورغلایا جاتا ہے, ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے الحاد کا ٹول استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو مغالطے کا بھی انہوں نے, اچھا اس کے اوپر دوسری چیز, یہ تو ایک غامدی صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا, دوسری ایک بڑی شکل جس کا واسطہ زیادہ تر ابھی تو صرف ویسٹ کے مسلمانوں کو ہے, زیادہ تر واسطہ ابھی ہمارے یہاں تو صرف ایک دو مارچز ہوئے ہیں, جو وومنز مارچ ہوا تھا نا یہ چند ہوئے ہیں ابھی تک, اس سال اس کو سب سے زیادہ اچھالا گیا, پہلے کبھی اتنا نہیں اچھالا گیا تھا اس کو میڈیا کے اوپر, لیکن یہ ویسٹ کے اندر تو پرانا مسئلہ ہے. اس کو کہتے ہیں فیمنزم, ٹھیک ہے. اب فیمنزم جو ہے اس کے اندر اتنی غلاظت ہے, ویسٹ کے اندر اتنی غلاظت اس کا حصہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اس سے دور بھاگے, لیکن اس فیمنزم کو دینی رنگ بھی دیا جا رہا ہے, دینی رنگ, تاکہ عام مسلمان نہ بچ سکے اس فیمنزم سے. اور دینی رنگ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہی الحاد, الحاد کا استعمال اس فیمنزم کو دینی رنگ دینے کے لیے. کیسے؟ کہ مسلمان عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر کے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیریئر اورینٹیشن ہونی چاہیے ان کے اندر, بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, پروفیشنل تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور جا کر کے اپنا مقام بنانا چاہیے جاب مارکیٹ کے اندر. ایک بہت دیندار, میں نام ظاہر ہے آپ کے سامنے لینے کا فائدہ بھی نہیں اور لوں گا بھی نہیں, بہت زیادہ دیندار, میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, ان کی بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں ہمارے ایک جاننے والے کو, جاننے والی خاتون کو, کہتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر صرف خدا کا حکم ماننا ہے, شوہر کی اطاعت دین اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے, شوہر کی اطاعت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہادر کی بات کر رہے ہیں, بہادر کے دین کی, وطن کی بات کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ دیندار, معمولی نہیں, ان کے بارے میں پورا مضمون لکھ سکتا ہوں ان کی دینداری کے بارے میں. تو یہ جو فیمنزم ہے نا, اب اس کو دینی رنگ کیسے ڈالا جائے, کیونکہ ادروائز تو اس کے اندر بڑی کھٹکیا قسم کی غلاظت موجود ہے اس کے اندر, تو دینی رنگ ایسے ڈالا جائے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو بہت بڑی بزنس وومن تھی اور بڑی سکسیسفل کامیاب بزنس وومن تھی اپنے زمانے کی, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تو عالمہ تھیں, اتنی ساری حدیثیں انہوں نے روایت کریں اور یہ مردوں کی استانی تھیں, مرد صحابہ کرام آ کر کے ان سے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو مسلمات ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کیریئر اورینٹڈ بھی ہونا چاہیے اور علم کے اندر بھی اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ جا کر کے سیمینارز کے اندر اور کانفرنسز کے اندر سپیچز دیا کریں اسلام کے اوپر, نعوذ باللہ, جیسے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے گویا کہ کبھی اس طرح کا کام کیا تھا, کبھی بھی نہیں کیا تھا اس طرح کا کام, نہ انہوں نے بزنس اس طریقے سے رن کیا تھا جس طریقے سے یہ فیمنسٹ جو ہیں وہ مسلمان عورتوں سے بزنس رن کروانا چاہتے ہیں, جابز کروانا چاہتے ہیں, اور نہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس طریقے سے دین کی تعلیم مردوں کو جا کر کے دی تھی جس طرح سے کہ یہ فیمنسٹ آج مسلمان عورتوں کو چاہتے ہیں کہ جا کر کے دین کی تعلیم دیں. لیکن اس کا تعلق سچ سے تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو ہے ہی دھوکہ فریب والا معاملہ. تو اس وجہ سے دجال کے زمانے کی قریب ہونے کی وجہ سے یہ دھوکہ اور فریب اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے, علم کے نہ ہونے کی وجہ سے, نسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے, بزرگوں کے ساتھ مضبوط تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ دینا ان کا ہمارے اوپر بہت آسان ہو گیا، ہمیں دھوکہ دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے بڑی تعداد کے اندر مولوی صاحب، اور یعنی جو عوام جن کو مولوی صاحب کہتی ہے داڑھی کی وجہ سے، یا مولویہ صاحبہ کہتی ہے برقعے کی وجہ سے، ان کا لٹو ہونا ان لوگوں کی باتوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اچھی سی ایک تحریر لکھوا لو جذباتی قسم کی، کفر کو للکارنے والی، کفر کو للکارا، بس جی وہ تو ہمارے لیڈر، یہی تو ہے ہمارے لیڈر، چاہے وہ پچھلے 50 سال سے للکار تو رہے ہیں، ہے نا، وہ بڑے بڑے للکارتے ہیں، اس کو بھی وہ کیا ٹو ہیل ود فلانا، ٹو ہیل ود فلانا، رائٹ، وہ للکارتے ہی رہتے ہیں مستقل، کرنا کرانا انہوں نے کچھ ہے نہیں، پورا پورا ملک بھی ایسا ہے موجود، للکار 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 کے، اور اس کے اوپر نوجوان جو ہوتے تھے مسلمان وہ ان کے ہاں یہی تو ہیں اصل میں، اور باقی جو ہے نا، جو باقی ہیں وہ تو ان کے ساتھی ہیں، رائٹ، باقی جو ہیں ملک مسلمانوں کے وہ تو ان کے ساتھی ہیں، وہ تو ان کے دوست ہیں، اور یہ جو ہیں وہ للکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے غلط ہیں، اور یہی تو ایک ٹھیک رہ گئے ہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے تک انہوں نے اس حربے کو استعمال کیا مسلمان نوجوانوں کو کے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ اب یہ حربہ جو ہے وہ دیکھیں، علماء کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ علماء کی جاب لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سیلری بھی ملتی ہے اس جاب کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ تنخواہ دار ملازم ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوکے مر بن جاتے ہیں، یہ آج بھی بھوکے نہیں مرے، کل بھی نہیں مرے، اور یہ آئندہ کل بھی نہیں مریں گے، آپ فکر نہ کریں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا، ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر احسان کریں ان علماء کی مدد کر کے، آپ کے اوپر احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے، علماء نے کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیلری بھی دینی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہوں نے بتانا شروع کیا لوگوں کو کہ بھئی یہ للکارنا جو ہے نا، یہ للکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، کر کے تو کچھ دکھاؤ نا، اور ان کی حقیقت کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں۔ جب یہ چیزیں کھل کر کے سامنے آئیں، مسلمان نوجوانوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا بھئی یہ تو اتنے غلیظ قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے للکارنے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ایک نیا حربہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، پرانے حربے جب ختم ہوتے ہیں نا، تو اب ہر وقت ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ باس تو آنا نہیں ہے انہوں نے، باس تو انہوں نے آنا نہیں ہے، انہوں نے تو مر کے ہی پھر ایک دفعہ جہنم میں جانا ہے۔ تو اپنا ہر تھوڑے دن کے بعد اس طرح کی ٹرکس لاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کام کرواتا رہتا ہے مولویوں سے، علماء سے کام کرواتا رہتا ہے ان کی نفی کرنے کے لیے۔ تو یہ فیمنزم جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا اسی طریقے کا الحاد کی شکل اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اب یہاں انہوں نے صحابیات کی اگزامپلس کو لینے کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ جو پریکٹسنگ مسلمات ہیں ان کو اس بہانے سے نکالا جائے، جو نان پریکٹسنگ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے الحاد کے بارے میں جو لکھتے ہیں، تو اس میں سے ایک بات کہ اس زمانے میں کفر و الحاد کی گرم بازاری، حضرت لکھتے ہیں کہ زمانے میں ایک طرف تو دین اور احکام دین سے جہالت اور غفلت انتہا کو پہنچ گئی کہ نئے لکھے پڑھے لوگ بہت سی ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں۔ ضروریات دین کی تعریف جلدی سے سن لیں کہ ان چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں کہ جن سے نہ صرف علماء کرام واقف ہوں، بلکہ جو نان عالم لیکن ذرا پڑھے لکھے شائستہ قسم کے تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے واقف ہوں، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں اور اس طرح سے اذان دی جاتی ہے، یہ جو ضروریات دین ہوتی ہیں، زکوٰۃ کا کتنا نصاب ہوتا ہے، یہ علماء کو نہیں، یہ عوام کو بھی یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو ضروریات دین کہتے ہیں، تو ضروریات دین کا جو انکار کرتا ہے نا وہ ملحد ہوتا ہے، یعنی کافر ملحد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو ضروریات دین سے بھی بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، وہ طبیعت خراب ہوتی ہے نا، تو صرف اس لیے کہ تھکن ذرا زیادہ ہے، چل نہیں سکتے، تو وہ میقات سے گزر جاتے ہیں احرام کے بغیر، اور اندر جا کے طواف کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ضروریاتیں دی ہیں نانا بھائی کہ آپ میقات سے جو ہے وہ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے ہیں. اور یہ عذر کافی نہیں ہے, عذر تو بڑے بڑے, اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوئی ہیں علماء کے درمیان کہ کب اجازت دی جا سکتی ہے, اس میں بھی اختلاف ہے کہ کب اجازت دی جا سکتی ہے بغیر میقات, بغیر احرام کے میقات سے گزرنے کی. لیکن ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے تعلق رکھنے والے لوگ, یہ بات بھی ہمیں نہیں پتا ہوتی. تو یہ تو ہمارے علم کا حال ہے. تو فرمایا کہ کچھ دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم جس کی بنیاد ہی مادہ پرستی پر ہے, کچھ اس کے اثر سے. اس پر مزید یہ کہ یورپ کے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات اور اوہام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام اور اصول اسلام پر بحث اور گفتگو شروع کر دی ہے جن کو اسلام کے اصول و فروع, یعنی کیا اصل ہے, کیا اس کی برانچز ہیں, کیا فروع ہیں, قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. انہوں نے اسلام کے متعلق اگر کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں تو اہل یورپ دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں. ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تعویلات کر کے شریعت اسلام کے متفق علیہ اور نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا. یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح سے دین اسلام کو تبدیل کرنا, قابل عمل بنانا زیادہ لوگوں کے لیے, اس کو دین اسلام کی خدمت سمجھ لیا. اب جو دین اسلام کی خدمت سمجھتا ہو اس کو, اور خدمت کی نیت سے یہ کام کرے, اس کی نیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نیت بری ہے کہ اچھی؟ اس کی نیت تو اچھی ہے, نیت اچھی ہے نا. دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ زیادہ لوگ دین پہ عمل کر پائیں, اس وجہ سے وہ نئی نئی تعویلات کر رہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ الہاد کے لیے جو لوگ آگے آگے پیش پیش ہوتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیت خراب ہو. وہ تو علماء جو الہاد کرتے ہیں وہ تو پکی نیت کے ساتھ الہاد کرتے ہیں نا, کیوں؟ گمراہ کرنے کے لیے, کافر کرنے کے لیے مسلمانوں کو. لیکن اس دور کے اندر, 21ویں صدی کے اندر, بہت سارے کوٹ اینڈ کوٹ مخلص وہ بھی الہاد کا شکار ہو جاتے ہیں, کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خدمت کر رہے ہیں اپنے طور پر. یہ آج نہیں لکھی گئی ہے تفسیر, یہ بہت سالوں پہلے لکھی گئی ہے تفسیر. مخلصین بھی الہاد کر سکتے ہیں. تو مخلصین کا معاملہ بس پڑھ کر کے ختم کریں گے, کیونکہ اس کے اوپر پھر ایک کلاس کے اندر پچھلے دنوں بات ہوئی تھی. عجیب, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے تو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, جتنا پڑھتے ہیں اتنا ان سے محبت بڑھتی ہے. تو حضرت نے ایک جگہ پر جہاں پر کہ قول اور عمل اور نیت کی ڈسکشن چل رہی تھی, اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے, تو وہاں پر ایک حدیث نقل کری, اس کو ہم یاد رکھیں, باقی ڈسکشن انشاءاللہ اگلے ہفتے. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے, کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے, ٹھیک ہے, قول میں آپ عمل بھی ایڈ کر لیں تو بغیر نیت کے, اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں فرماتا. کسی قول کو بغیر عمل کے قبول نہیں فرماتا, کسی قول اینڈ عمل کی کمبینیشن کو بغیر صحیح نیت کے قبول نہیں فرماتا, اور قول پلس عمل پلس نیت تینوں کی کمبینیشن کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں فرماتا. اور سنت ہے کیا, یہ کس کو پتا؟ وہ تو 40 اصحاب بیٹھے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, کیا کر رہے تھے بیٹھ کر کے؟ گپے لڑا رہے تھے, مراقبے کر رہے تھے, حکومت کو کیسے لائن پر لانا ہے یہ ڈسکشن کر رہے تھے, ہاں, یا خلیفہ وقت کو جو ہے وہ کیسے نصیحت کرنی یہ ڈسکشن کر رہے تھے؟ نہیں, یہ 40 ایکسپرٹس بیٹھ کر کے صرف یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور افعال میں سے سنت طریقہ کیا ہے, کون سا عمل سنت ہے اور کون سا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وجہ سے کر لیا تھا. اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 40 ایکسپرٹس, ایچ ون ایکسپرٹ ان ہز اون فیلڈ, وہ اتنے دنوں تک بیٹھ کر کے مشاورت کرتے رہے اور پھر بالآخر اس کو مدون کیا گیا اور اس کو حنفی فقہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ سنت معلوم کرنا نیت کے اخلاص سے نہیں ہوتا کہ میری نیت بڑی اچھی ہے, مجھے پتا ہے کیا سنت ہے, میں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. نہیں جی, آپ کو کچھ نہیں ہوتا, آپ کی نیت سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, علماء کی محتاجی اس کے اندر ہے, کیونکہ وہی بتاتے ہیں کہ سنت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مغرب کی نماز کے لیے صفحے بنا لیں. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العال الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, نفس و شیطان کے پیروکاروں سے. اے اللہ, اپنے دین کے عمل داروں کی حفاظت فرما. اے اللہ, عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, دین کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہیں, اے اللہ, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, کفر اور الحاد سے ہمارے ہمارے اہل و عیال کی, آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ, جیسا آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اور جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس دین کو سمجھا, اے اللہ, ویسی دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ, اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہم دین کے اوپر عمل آپ کی توفیق سے ہی تو کرتے ہیں. اے اللہ, ہماری اس توفیق کو, اے اللہ, اپنی اس توفیق سے ہم سے, اے اللہ, ہماری ناقدری کی وجہ سے چھین نہ فرما. اے اللہ, ہمیں اس توفیق سے محروم نہ فرما. اے اللہ, دین پر بات کرنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی. اے اللہ, دین کو پڑھنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی. اے اللہ, جیسی تیسی بھی عبادتیں کرتے ہیں, اے اللہ, آپ کی توفیق کے بغیر تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ, لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کبھی مرتکب ہوتے ہیں. اے اللہ, آپ کی نافرمانی سے باز بھی نہیں آتے. اے اللہ, نفس پرستی سے باز بھی نہیں آتے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ, ہمیں دین سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہم اپنی دنیا کے میں چاروں طرف دیکھتے ہیں, اے اللہ, دین کا نظام کہیں نظر نہیں آتا. اے اللہ, دین کے, اے اللہ, دین کے کو بگاڑنے والوں کے راستے میں رکاوٹ کہیں نظر نہیں آتی. اے اللہ, بغیر رکاوٹ کے جو چاہتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں, اے اللہ, یہ کافر کر گزرتے ہیں. اے اللہ, جیسا چاہتے ہیں, اللہ, دین کو بگاڑ دیتے ہیں. اے اللہ, آپ نے ہمارے ملکوں کے اندر جو ہمیں بڑی نعمت عظیمہ عطا فرمائی, اے اللہ, علماء کرام عطا فرمائے, اے اللہ, مشائخ عظام عطا فرمائے, اے اللہ, مدارس عربی عطا فرمائے. اے اللہ, جو کہ اس دین کی حفاظت کے لیے, اے اللہ, قلعہ بن کر کے کام کر رہے ہیں. اے اللہ, اے اللہ, ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں ان سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں ان سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ, ہم تو ان کا ساتھ بھی نہیں دے پاتے. اے اللہ, ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے. اے اللہ, تو ہم تو اپنے, اے اللہ, قلیل ذکر کی وجہ سے منافقین کی طرح, اے اللہ, ہر وقت تذبذب کا ہی شکار رہتے ہیں. اے اللہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اے اللہ ہماری خواہشات نے ہمیں اندھا کر دیا، اے اللہ اس اندھے پن کی وجہ سے اے اللہ ہمیں حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی، اے اللہ اپنی خواہشات کے پیچھے اے اللہ ہم اپنی زندگی برباد کیے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دین، اے اللہ یہ دین جو ہے اے اللہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اے اللہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عقل باقی نہیں رہی، اے اللہ ہماری عقلوں کے اوپر ہماری خواہشات کا پردہ پڑ گیا، اے اللہ اس گناہ کی وجہ سے اے اللہ ہماری اولادوں کو ایمان سے محروم نہ فرما دینا، اے اللہ علماء کرام کے اوپر تان اور تشنیع کرنے کی وجہ سے، اے اللہ ان کے اوپر الزام تراشی کرنے کی وجہ سے، اے اللہ ان سے دشمنی کرنے کی وجہ سے، اے اللہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کتنے ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں دین سے بدزن ہو چکی ہیں، بیزار ہو چکی ہیں، کفر کا علل اعلان اقرار کر چکی ہیں، اے اللہ کتنے لوگوں نے، کتنے بڑوں نے اپنے آنکھوں دیکھے واقعات بتائے کہ جنہوں نے علماء کے ساتھ دشمنی کری تھی اللہ نے ان کی اولادوں کو دین کے لیے قبول نہیں کیا، ان کو دین سے دھتکار کر کے باہر نکال دیا، اے اللہ کہیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی نہ فرما دینا، اے اللہ اس لیے کہ عمل تو ہمارا بھی یہی ہے، اے اللہ ہم نے تو علماء کی قدر سیکھی نہیں، اے اللہ ہم نے تو علماء کی عزت سیکھی نہیں، اے اللہ ہم تو ان کے اوپر ہر وقت ہی شک و شبہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس عظیم گناہ کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ یقیناً یہ ایمان ہماری کوئی میراث تو نہیں، اے اللہ یہ کوئی ہماری ملکیت تو نہیں کہ جو کوئی ہم سے اس کو چھین نہیں سکتا، اے اللہ یہ تو آپ کی دین ہے، اے اللہ اگر ہم آپ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے پاس رہے گی، ورنہ اے اللہ آپ اس کو ہم سے چھین لینے کے اوپر قادر ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے علاقوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی اے اللہ کافی حد تک دین کا ماحول قائم ہے، اے اللہ یقیناً انہیں بتا اس کی برکت ہے، اے اللہ انہی علماء کی برکت ہے، اے اللہ انہی دین کا کام کرنے والوں کی برکت ہے، اے اللہ اب فتنے سر اٹھا چکے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں کا شکار اے اللہ ہم ہو چکے ہیں، اے اللہ باہمی انتشار بھی اپنی چوٹی پر ہے، اے اللہ ہر قسم کی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس مشکل مرحلے کے اندر اے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، اے اللہ ہماری انگلی تھام لیجئے، اے اللہ ہمیں راہ ہدایت کے اوپر چلا دیجئے، اے اللہ گمراہی سے بچا لیجئے، اے اللہ بدگمانی کے شکار ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ایمان سے اور دین اسلام سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ان مدارس سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ان درس و تدریس کرنے والوں کی برکتوں سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ان سے علم سیکھنے کے جو مواقع اے اللہ آپ نے گھر بیٹھے ہمیں عطا فرما دیے، اے اللہ یہ موجود ہیں تو ہم گھر بیٹھے ان سے پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ اگر یہ موجود ہی نہ رہے اے اللہ کسی بھی وجہ سے اے اللہ اگر ان کو آپ نے اٹھا لیا ہم سے دور کر دیا تو اے اللہ ہم کس کے پاس اپنے مسائل پوچھنے کے لیے جائیں گے، اے اللہ ہم کس سے اپنے مسائل پوچھیں گے، حلال اور حرام کا فرق ہم کس سے پوچھیں گے، اے اللہ ہم ان سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں پر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری زبوں حالی کے اوپر ترس کھا لیجئے، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت دنیا میں رہ گئی، اے اللہ اس جماعت کی اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کو فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ان کی شر پسندوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ورنہ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا میں اور کہیں دین محفوظ نہ رہا، اے اللہ ہمارے ملکوں میں اے اللہ ایسا معاملہ نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ یہ معاملہ نہ فرمائیے ہمارے ساتھ، اے اللہ یقیناً فتنہ دجال کا وقت ہے، اے اللہ اس وقت کے اندر ایمان کی حفاظت تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اے اللہ کے لیے تو اے اللہ صحابہ کرام آنسوؤں سے رویا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور اے اللہ یہ نڈر اور بہادر دلیر حضرات اے اللہ جن کو اپنی جان کی فکر نہیں، اے اللہ ان کو اپنے مال کی فکر نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اے اللہ ان کو اپنے اہل و اولاد کی جان کی عزت کی فکر نہیں ہوتی تھی، اے اللہ
دین کی خاطر سب کچھ لگا دیتے تھے اے اللہ، لیکن ایمان کو دھوکے کے ذریعے سے چھن جانے کے جب واقعات سنے، جب احوال سنا تو اے اللہ یہ رونے لگتے تھے، اے اللہ ان کے چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑ جاتی تھیں، اے اللہ ان لوگوں نے تو ایمان کی قدر سمجھی تھی، اے اللہ ایمان کو سب سے بڑی اہمیت دی تھی، اے اللہ یقیناً آپ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دی، اے اللہ ان کے ساتھ اپنی رضا کے وعدے فرما دیے، لیکن اے اللہ ہمارے لیے تو دین اور ایمان شاید سب سے کمزور چیز ہے، سب سے کم اہم چیز ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی کیوں کر حفاظت ہوگی، اے اللہ بس ہم تو آپ سے التجا کر سکتے ہیں، اے اللہ ایمان کی حفاظت کے کوئی اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں، اے اللہ کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمارے ایمان کی کیوں کر حفاظت ہوگی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بس گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ رد نہیں فرما دیجئے، اے اللہ رد نہیں فرمائیے، اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ کلمے کے اوپر موت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جھوٹ مکر و فریب، اے اللہ دھوکے دہی کے باوجود اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ اے اللہ آپ کو جھوٹ سے سب سے شدید نفرت ہے، لیکن اے اللہ پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، اے اللہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، اے اللہ اے اللہ آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، اے اللہ آپ تو سب چیز سے واقف ہیں، ہمارے اندر سے ہمارے باہر سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے اصل سے ہمارے نقل سے واقف ہیں، اے اللہ آپ کو کیسے دھوکہ دیں گے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ جھوٹ چھڑوا دیجئے، اے اللہ جھوٹ چھڑوا دیجئے، اے اللہ جھوٹ اور مکر سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مکر و فریب کی زندگی سے نکال دیجئے، اے اللہ سچی سچی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہم کیا کریں، ہمارا جھوٹ تو ہماری اولادوں میں منتقل ہو چکا، اے اللہ اب تو ہماری اولادیں منہ پر جھوٹ بولتی ہیں اور یقیناً وہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہی جھوٹ بولتی ہیں، اے اللہ یقیناً ان کا جھوٹ اصل میں ہماری عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ اولاد کو جھوٹا نہ بنائیے، اے اللہ اولاد کو جھوٹا نہ بنائیے، اے اللہ اس جھوٹ کے ساتھ ان کا ایمان کیسے سلامت رہے گا، اے اللہ فتنہ دجال کا موقع کا مقابلہ کیسے کریں گے، اے اللہ جھوٹوں پر تو آپ کی لعنت ہوتی ہے، اے اللہ آپ کی وقت تو لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر، اے اللہ اگر ہماری اولاد جھوٹ کے راستے پر چل پڑی، اے اللہ آپ کی لعنت سے کیسے بچے گی، اے اللہ ان کا ایمان کیسے سلامت رہے گا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ صرف ایمان ہی تو ہمارے پاس ہے، اے اللہ نہ تو علم ہے نہ عمل ہے نہ کوئی قربانی ہے، اے اللہ کچھ بھی تو نہیں ہمارے پاس، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ایمان سے نہ محروم کیجئے، اے اللہ ایمان سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کے اسباب سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ ایمان والوں کی پشت پناہی سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ ان کی سرپرستی سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ ان کی اے اللہ سربراہی سے محروم نہ کیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ پلیز معاف کر دیجئے، اے اللہ پلیز معاف کر دیجئے، اے اللہ مل بیٹھنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ مانگنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ گناہوں کا اقرار کرنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے، اے اللہ جھوٹ سے توبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی طرف رجوع کرنے کی پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی میسج بھیجے دعا کے، اے اللہ ان سب کی حاجات کو آپ جانتے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ظاہری باطنی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے موقعوں کے اوپر اے اللہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے عزیز و اقارب، اے اللہ دوست رشتہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کو، مشائخ کو، علماء کرام کو، اساتذہ کو، والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کلمے پر موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ پھر موت عطا فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ روز محشر کی تنگیوں سے سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عرش کے سایہ حاصل کرنے والوں میں اے اللہ ہم سب کو شامل فرما، اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب اپنے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جہاں میں کوثر پینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ باطل کا انکار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا والوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے ہمارے دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ آپ ہی نے پردہ رکھا ہوا ہے، اے اللہ آپ ہی نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے، اے اللہ ورنہ تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے کرنا، اے اللہ حفاظت اپنی قائم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیشہ کے قائم رکھ لیجئے، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ توفیق عطا فرماتے رہیے، اے اللہ دین کے قرآن کی علم کی حفاظت کے لیے اے اللہ توفیق عطا فرماتے رہیے، اے اللہ فساد سے، اے اللہ جنگوں سے، اے اللہ جدال سے ہم سب کی حفاظت فرماتے رہیے، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے رہیے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و